میرے مرشد محبوب سیدی حسین علی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل
کبھی دل سے
میری زندگی کا میری ریت کا سہارا میری زندگی کا میری ریت کا سہارا
تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں
میری ریت کا سہارا
تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا
مجھے کچھ خبر نہیں تیرا درد کیا کچھ خبر نہیں تیرا درد کیا ہے یا رب
تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد مرنا
یہ تیری عنایت ہے یہ تیری مدد کا صدقہ صبر کرنا
میری جان نا گوا تیرے غم پہ صبر کرنا یہ تیری عنایت ہے یہ تیری مدد کا صدقہ میری جان
یہ تیری عطا ہے یا رب یہ تیرا درد تنہا یہ تیری عطا ہے یا رب یہ تیرا درد تنہا
میرا نالہ نداس تیرے ستنگ درد کر تیرے سنگ درد کرنا یہ تیری عطا ہے یا رب یہ تیرا جز منہا میرا نالہ نداس تیرے سنگ درد کرنا
میرا رب کا منتخب ملفوظات از حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانگی رحمۃ اللہ علیہ، ارشاد فرمایا کہ آج کل سلامتی یکسوئی اور عزلت ہی میں ہے. عزلت کے معنی الگ تھلگ رہنا. ارشاد فرمایا کہ آج کل سلامتی یکسوئی اور عزلت ہی میں ہے. ایک بزرگ کا قول کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ عزلت میں بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کے شر سے محفوظ رہوں، بلکہ یہ نیت نہ ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کے شر سے محفوظ رہوں، بلکہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں مثل سانپ بچھو کے ہوں، مجھ کو الگ ہی رہنا مناسب ہے تاکہ لوگ میرے شر سے محفوظ رہیں. اللہ اکبر. سلف نے کہاں تک احتیاط عجب وغیرہ سے کی ہے، لیکن بعض خیال کا بتکلف جمانا بڑا مشکل ہے. اب آج کل ہمارے زمانے میں ایسے نفوس کہاں ہیں کہ عزلت میں یہ نیت کر سکیں؟ یہ خیال جمانہ ہے ذرا مشکل کہ ہم عزلت اختیار کر کے دوسروں کو اپنے شر سے بچا لیں. اس لیے میں نے اس میں کچھ ترمیم تجویز کی ہے کہ یہ نیت کر لے کہ بعض کو اپنے شر سے محفوظ رکھوں اور بعض کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں. یہ نیت بنسبت آسان ہے. ارشاد فرمایا کہ آج کل سلامتی یکسوئی اور عزلت ہی میں ہے. ایک بزرگ کا قول کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ عزلت میں بھی یہ نیت نہ ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کے شر سے محفوظ رہوں، بلکہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں مثل سانپ بچھو کے ہوں، مجھ کو الگ ہی رہنا مناسب ہے تاکہ لوگ میرے شر سے محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر۔ سلف نے کہا تھا کہ احتیاط عجب وغیرہ سے کی ہے، لیکن بعض خیال کا بتکلف جمانا بڑا مشکل ہے۔ اب آج کل ہمارے زمانے میں ایسے نفوس کہاں ہیں کہ عزلت میں یہ نیت کر سکیں؟ یہ خیال جمانا ہے ذرا مشکل کہ ہم عزلت اختیار کر کے دوسروں کو اپنے شر سے بچا لیں۔ اس لیے میں نے اس میں کچھ ترمیم تجویز کی ہے کہ یہ نیت کرے کہ بعض کو اپنے شر سے محفوظ رکھوں اور بعض کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں، یہ نیت بنسبت آسان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بڑی فکر پیش آتی تو آپ جلدی سے نماز میں مشغول ہو جاتے تاکہ حق تعالی سے باتیں کر کے دل بہلائیں اور تسلی اور سکون حاصل کریں۔ واقعی تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ رنج و فکر کی حالت میں نماز میں مشغول ہو جانے سے رنج بہت کم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بڑی فکر پیش آتی تو آپ جلدی سے نماز میں مشغول ہو جاتے تاکہ حق تعالی سے باتیں کر کے دل بہلائیں اور تسلی اور سکون حاصل کریں۔ واقعی تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ رنج و فکر کی حالت میں نماز میں مشغول ہو جانے سے رنج بہت کم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ غفلت مذموم سے مراد یہ ہے کہ بے شغلی کی حالت میں حق تعالی سے بے توجہ رہے۔ غفلت مذموم یعنی بری غفلت، اس سے مراد یہ ہے کہ بے شغلی یعنی فارغ رہنے کی حالت میں حق تعالی سے بے توجہ رہے، اور ایسا شغل جو مانع ہو توجہ اللہ سے بلا ضرورت اختیار کرے، یعنی کوئی ایسا کام، کھیل کود یا فضول کام کرنے لگے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، تو یہ بری غفلت ہے۔ اگر کوئی آدمی خالی بیٹھا ہے لیکن دل اس کا اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے تو وہ اس سے مستثنی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن غفلت مضموم سے مراد یہ ہے کہ بے شغلی کی حالت میں، یعنی کوئی کام کاج نہیں، اس میں حق تعالیٰ سے بے توجہ رہے، اور ایسا شغل جو مانے ہو توجہ اللہ سے بلا ضرورت اختیار کرے۔ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ تبلیغ کو مصلحتوں کے خلاف سمجھتے ہیں، ارے میں کہتا ہوں کہ تم اپنے مصالح کو پیس دو، مصالح کو جتنا پیسو گے اتنا ہی کھانا عمدہ ہوگا۔ کیا مصالح لیے پھرتے ہو؟ غذا کا اہتمام کرو، فضول کام میں نہ لگو، نیز سامعین کے مجمع کے کم و بیش ہونے پر بھی نظر نہ کرو، کام شروع کر دو پھر اثر بھی ہونے لگے گا۔ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ تبلیغ کو مصلحتوں کے خلاف سمجھتے ہیں، ارے میں کہتا ہوں کہ تم اپنے مصالح کو پیس دو، مصالح کو جتنا پیسو گے اتنا ہی کھانا عمدہ ہوگا۔ کیا مصالح لیے پھرتے ہو؟ غذا کا اہتمام کرو، فضول کام میں نہ لگو، نیز سامعین کے مجمع کے کم و بیش ہونے پر بھی نظر نہ کرو، کام شروع کر دو پھر اثر بھی ہونے لگے گا۔ ارشاد فرمایا کہ تبلیغ کا کام بڑا کام ہے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ مبلغ کو اپنا کام کر دینا چاہیے، کسی ثمرے کا انتظار نہ کرنا چاہیے۔ ثمرہ جن کے قبضے میں ہے، جب حکمت اور مصلحت ہوگی وہ مرتب فرما دیں گے، اور اگر نہ مرتب فرمائیں تو یہ بھی ایک ثمرہ ہے کہ کوئی ثمرہ نہیں۔ سو آدمی کو اس کنج و کاوش میں نہ پڑنا چاہیے، آدمی اپنا کام کر لے جو کہ اختیاری ہے، ثمرہ غیر اختیاری کے درپے نہ ہو۔ ارشاد فرمایا کہ تبلیغ کا کام بڑا کام ہے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ مبلغ کو اپنا کام کر دینا چاہیے، کسی ثمرے کا انتظار نہ کرنا چاہیے۔ ثمرہ جن کے قبضے میں ہے، جب حکمت اور مصلحت ہوگی وہ مرتب فرما دیں گے، اور اگر نہ بھی مرتب فرمائیں تو یہ بھی ایک ثمرہ ہے کہ کوئی ثمرہ نہیں۔ سو آدمی کو اس کنج و کاوش میں نہ پڑنا چاہیے، آدمی اپنا کام کر لے جو کہ اختیاری ہے، ثمرہ غیر اختیاری کے درپے نہ ہو۔ ارشاد فرمایا کہ دوسروں کی نصیحت کے لیے شفقت شرط ہے، شفقت کا اثر مخاطب پر ضرور ہوتا ہے، ہاں کوئی بے حس ہو تو اور بات ہے۔ ہم کو عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے جیسا کہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر کسی سے علیحدگی اور کنارہ کشی اختیار کی جائے تو اس میں بھی خیر خواہی کا قصد ہونا چاہیے، چنانچہ ارشاد ہے وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ ارشاد فرمائے کہ دوسروں کی نصیحت کے لیے شفقت شرط ہے، شفقت کا اثر مخاطب پر ضرور ہوتا ہے، ہاں کوئی بے حس ہو تو اور بات ہے۔ ہم کو عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے جیسا کہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا، اور اگر کسی سے علیحدگی اور کنارہ کشی اختیار کی جائے تو اس میں بھی خیر خواہی کا قصد ہونا چاہیے، چنانچہ ارشاد ہے وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ بینا انا فی بیتی فی مصلی اذ دخل علی رجل فعجبنی الحال التی رآنی علیہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لک اجران اجر السر و اجر العلانیہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں اپنے مصلے پر نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اور یہ دیکھ کر مجھ کو خوشی ہوئی کہ اس شخص نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا، یعنی میرا خوش ہونا ریاکاری تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ خدا تجھ پر رحم فرمائے، تجھ کو دو اجر ملیں گے، ایک تو خفیہ طور پر نماز پڑھنے کا اور دوسرا اجر نماز ظاہر کا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ظاہراً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی اس سبب سے تھی کہ دیکھنے والے کو بھی عمل کا شوق پیدا ہوگا، یا بحکم من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا و اجر من عمل بھا، کہ ثواب سے اس کے ثواب اس کے عمل کا ہم کو بھی ملے گا۔ ترجمہ حدیث من سن سنتن کا یہ ہے کہ جو شخص جاری کرے کوئی نیک طریقہ اس کے لیے ثواب اس طریقے کا ہوگا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ یا پھر اس نعمت پر خوشی ہوئی کہ حق تعالی نے اچھی حالت کو مخلوق پر ظاہر فرمایا اور برائیوں کی پردہ پوشی فرمائی، یا خوشی اس بات پر ہوئی کہ نماز جیسی اہم عبادت کو ایک مسلمان نے دیکھا جو اس پر گواہ ہوا، اور اس کی روایت سے ایک گروہ مسلمان کا گواہ ہوگا، اور یہ معنی انسب ہیں سر اور علانیہ معنی کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جمعہ کی سنتیں غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پورے ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا، علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ نشدی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شمائل و اخلاق اور عادات کے بعد میں، جب آپ بیت الخلاء میں جاتے تو انگشتری نکال دیتے اور اس کو جب پہنتے تو دانے ہاتھ میں پہنتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے نقل کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ آپ دانے ہاتھ میں انگشتری پہنتے تھے، اور آپ کی تلوار قبیلہ بنی حنیفہ کی ساس کی تھی، اور اس کی موٹ کی گھنڈی یعنی تلوار پکڑنے میں جس جگہ پر ہاتھ رہتا ہے اس کے سرے پر جو روک ہوتی ہے وہ چاندی کی تھی، چونکہ وہ ہاتھ سے جدا رہتی تھی اس لیے چاندی کی درست ہے۔ اور جنگ احد میں آپ دو زرہیں اور فتح مکہ کے روز آپ خود یعنی آل آہنی کلا پہنے ہوئے تھے، اور آپ جب عمامہ باندھتے تھے تو اس کو دونوں شانوں کے درمیان میں چھوڑ لیتے تھے، اور کتب سیر میں بروایت صحیحہ ثابت ہے کہ آپ کبھی شملہ دونوں شانوں کے درمیان چھوڑتے تھے اور کبھی بے شملہ امامہ باندھتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ کبھی کلاہ بغیر امامے کے اور کبھی امامے بدون کلاہ کے پہن لیتے، اور آپ کے پاس ایک سیاہ امامہ تھا، اور آپ نصف ساق تک نصف پنڈلی تک لنگی باندھتے تھے، اور اجازت اس سے نیچے بھی دی ہے مگر یہ فرما دیا ہے کہ ازار کا ٹخنوں میں کچھ حق نہیں، یعنی ٹخنے سے نہ لگنا چاہیے۔ اور آپ جب بیٹھتے تھے تو زانوں کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا لیتے، اور آپ مسجد میں ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ کر چت لیٹتے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو بائیں کروٹ پر ایک تکیے کا سہارا لگائے ہوئے بیٹھا دیکھا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ پر ایک کپڑا قطری تھا کہ اس کو بغل کے نیچے سے نکال کر کندھے پر ڈال رکھا تھا، اور لوگوں کو اسی طرح نماز پڑھائی۔ قطر ایک قریہ ہے بحرین کے علاقے میں، وہاں سے چادریں آتی ہیں، کپڑا ان کا موٹا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پہلے ایک اعلان ہے کہ ان شاء اللہ تعالی ہفتے کے روز سے ہماری جو مجلس ہے اس کے لیے، رات کی مجلس کے لیے 9:10 پر کانفرنس کال کریں، اور ان شاء اللہ 9:15 مجلس شروع ہو جائے کرے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وانزله المقعد مقعد المقرب عندك۔ اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وعلى آل محمد، وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا، وارض عنا رضا لا تسخط بعده أبدا أبدا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا۔ اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين۔ اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين۔ اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم كن لنا واجعلنا اللهم كن لنا واجعلنا لك لا العالمين ما يكون هو كما فرما۔ اللہ پچھلے اگلے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ چھوٹے بڑے سری علانیہ ہر گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما، پاکیزہ خیالات عطا فرما، نور والی زندگی عطا فرما، اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، ہم کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں، آنے والی نسلوں کو بھی، اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، گناہوں سے نفرت اور دوری عطا فرما، اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ، اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما، فحاشی، بدکاری، شراب خوری اور ظلم اور زبردستی اور ناپ تول میں کمی اور ہر گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما، اللہ فحاشی، بدکاری کا، شراب خوری کا خاتمہ فرما، ظلم و زبردستی کا خاتمہ فرما، اے اللہ عدل و انصاف عطا فرما، یا اللہ عدل و انصاف، امن و عافیت سے رہنا نصیب فرما، یا اللہ امن و عافیت سے رہنا نصیب فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، ہر مسلمان کو خوب کشادہ اور خوب کشادہ اور برکت والی وسعت والی روزی عطا فرما، اے اللہ خوب کشادہ برکت والی اور وسعت والی اور حلال 100% حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ تنگی کو بدل دے فراخی سے، برکتوں سے، رحمتوں سے، اے اللہ ان بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اپنے کرم سے ان کو نیک صالح محبت والے رشتے عطا فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی اخروی حاجات کے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ دونوں جہان کی خوشیوں سے مالا مال فرما دے، غموں سے، تشویش سے، مصیبتوں سے، آفات سے، مہلک بیماریوں سے، ہر غم اور تشویش سے اللہ ہر مسلمان کی، مجھ سمیت ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اللہ ہر مسلمان کو آپس میں اتفاق و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ناچاقی سے، گھریلو ناچاقی سے، نا اتفاقی سے اور تفرقے سے اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اللہ اہل حق کے ساتھ جوڑ دیں، اہل حق کے ساتھ جوڑے رکھیے، اللہ طریقہ کابر پر جینا اور مرنا نصیب فرما، اللہ طریقہ کابر پر جینا مرنا نصیب فرما، یا اللہ طریقہ کابر پر جینا مرنا نصیب فرما، اللہ ہمارے مشائخ کے رتبے بہت بلند فرما، اے اللہ بہت رتبے بلند فرما، اے اللہ ہم کے آل و اہل و عیال اور تمام احباب و خدام کو بھی اللہ خوب خوب نوازیے، دونوں جہان کے نعمتوں سے مالا مال فرمائیے، دونوں جہان کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.